نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد. جمہور کی رائے یہ ہے کہ گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں. حضرت علی وغیرہ کا بھی قول ہے کہ گھوڑے کی زکوٰۃ نہیں. استدلال یہ کہ قد عفوت عن الخیل کے الفاظ حدیث میں آئے. مسلم کی روایت میں کہ لیس صدقت اس کے اندر پھر فی عبدہ ولا فی فرس کا بھی الفاظ ہیں. ابو داود کی حدیث میں لیس فی الخیل والرقیق زکوٰۃ الا زکوٰۃ الفطر فی الرقیق. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ صائمہ کے حوالے سے تمام جانوروں کا نصاب آپ نے یہاں فرمایا ہے, گھوڑے کا نہیں بیان کیا. اب ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو دارقطنی اور بحقی میں آئی ہے, یہ ان کی دلیل ہے. حضرت عمر نے اختیار دیا تھا اس بارے میں, اور ہر گھوڑے کے بدلے دو بکری یا دس درہم. گھوڑے کی اقسام بخاری وغیرہ میں بیان ہوئی. پھر اس کے اند میں یہ بھی فرمایا کہ ثم لا ینسی فیہ حق اللہ حق اللہ, یہی ہے زکوٰۃ اور کیا ہوگی. فرمایا یہ گھوڑا ستر بنے گا. یہ عمر کا قول غیر مدرک بالقیاس ہے. صحابہ کا عمل اور اس پر سکوت, اور خلفاء کے عمل پر اس پر سکوت, یہ اجماعی دلیل ہو جاتی ہے, اجماعی سکوتی. قد عفوت والی جو حدیث ائمہ ثلاثہ کی اور جمہور کی دلیل ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذاتی استعمال کے گھوڑے کے لیے ہے. اور الا صدقۃ الفطر جب کہا غلام کے بارے میں تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ ذاتی استعمال ہی کی بات ہو رہی ہے, ورنہ صدقۃ الفطر تو نہیں دیا جاتا. اور قیاس یہ کہتا ہے کہ مال نامی پہ زکوٰۃ ہوتی ہی ہے, اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ جب دلائل متعارض ہوں تو زکوٰۃ دے دی جائے. حضرت علی کی جو روایت ہے کچھ لوگ مرفوعاً اور کچھ موقوفاً روایت کرتے ہیں. کچھ موقوفاً, اب یہ ہے کہ عقوبت مالیہ, اس میں جو شخص اپنی زکوٰۃ حصول اجر و ثواب کی نیت سے دے گا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے, اور جو زکوٰۃ کو روکے گا تو ہم اس سے زکوٰۃ لے کر رہیں گے, بلکہ اور مزید اس کا نصف مال بھی, گویا سزاً اور جرمانے کے طور پر اس کے کل مال کا نصف بھی لے لیں گے. یہ عقوبت مالیہ ہے. یہ ابتدا اسلام میں مشروع تھی, بعد میں منسوخ ہو گئی, لیکن فی الجملہ امام احمد کا اس پر عمل ہے, اور امام شافعی کا قول قدیم بھی ہے, اور صحابہ میں حضرت عمر سے بھی یہ منقول ہے. جمہور علماء کے نزدیک ایسے شخص سے صرف زکوٰۃ ہی لی جائے گی جو واجب ہے. ایک احتمال اس جملے کے معنی میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم اس کی زکوٰۃ لے کر رہیں گے, خواہ وہ اس کے کل مال کا نصف ہی کیوں نہ ہو. مثلا اس کے پاس 1000 بکریاں تھیں, جن میں سے 10 بکریاں زکوٰۃ کی واجب تھیں, اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, اور پھر وہ اس کی وہ بکریاں ہلاک ہو گئیں اور صرف 20 بکریاں رہ گئیں, تو ہم اس صورت میں اس کی پوری زکوٰۃ لیں گے, یعنی 10 بکریاں جو اس کے نصف مال کا نصف ہے وہ بھی لیں گے. وَشُتِّرَ مَالُهُ بھی تو اس کو پڑھا گیا ہے کہ نصف کی جگہ اس کی زکوٰۃ لی جائے گی, اس طور پر کہ اس کے مال کے دو حصے کیے جائیں گے, ردی اور عمدہ, اور پھر زکوٰۃ میں بجائے متوسط لینے کے عمدہ مال لیا جائے گا. اب یہ بحث بن حکیم کی اس روایت کے اندر اب تین جو ہے وہ اقوال ہو گئے. صرف قول اول کی بنا پر یہ حدیث عقوبت مالیہ کے قبیل سے ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں اس حوالے سے, کتاب الصلاۃ و کتاب الجہاد میں بھی آئیں کہ اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقه متاعه, اور اسی طرح عقوبت الغال یا احرقوا متاع الغال واضربوه. سعد بن ابی وقاص کی روایت مسلم شریف میں فخذوا سلبہ, حرم میں شکار کرنے والے کے بارے میں کہ اس کا سامان لے لو. تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ عقوبت مالیہ مشروع نہیں ہے. لا یحل مال مسلم الا بطیب نفسہ کے اصول, یا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ کے قاعدے کے مطابق. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ مال کا دفاع کرتے ہوئے کوئی مارا جائے تو وہ شہید ہے. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولا تأخذوا منهم شيئا ولا تأخذوا منه شيئا. ساری احادیث یہ جواز پہ محمول ہیں یہ سب منسوخ ہو چکی ہوں گی ان قرآنی آیات کی بنیاد پر. یہی دلیل جمہور کی. بعض ابن حکیم کی جو روایت ہے اس میں کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے. وشتر مالو اے یجعل مالو شرطین عمدہ اور ردی, اور مصدق کو اختیار ہوگا کہ عمدہ مال میں سے بطور سزا لے لے, ورنہ متوسط مال لینا چاہیے تھا. اصل میں یہ بعض ابن حکیم کی روایت ہے, وہ کمزور راوی ہیں, اہل علم کے نزدیک یہ ثابت نہیں, ورنہ امام شافعی فرماتے کہ وہ اس سے استدلال کرتے. امام احمد نے اس کی سند کے بارے میں فرمایا کہ صالح الاسناد یخطئ کثیرا, بلکہ فرماتے کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو بعض کو میں ثقات میں شامل کر لیتا. احناف نے لکھا ہے کہ سلطان وقتی طور پر بیت المال میں کسی جرمانے کے طور پر کوئی چیز امانتاً رکھ لے اور پھر بعد میں واپس کر دے, لیکن آج کل فقہا نے اسے جائز قرار دیا ہے کہ اب احکام کا نفوذ آسان نہیں, ضرب اور عقوبت بدنیہ تو ممکن نہیں ہے, قوانین پہ چلانے کے لیے عقوبت مالیہ مؤثر ہوتی ہے, لیکن یہ بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے, اس کی اب گنجائش موجودہ زمانے میں نکالی گئی ہے. پھر جو ٹکڑا ہے جزیے سے متعلق, وعد لہو یعد لہو معافر, معافر یمنی قیمتی لباس, یمن کے کسی علاقے کا نام ہے. عدل کے معنی صورتاً برابر ہونا, اور عدل لہو یا عدل کے قیمتاً برابر ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی جانب بھیجا گورنر بنا کر یا قاضی بنا کر, تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام زکوٰۃ بیان فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ اہل ذمہ میں سے ہر بالغ سے ایک سال میں ایک دینار لے, یا ثوب معافری جو قیمت میں ایک دینار کے برابر ہے. معافر بروزن مساجد, یمن میں ایک جگہ ہے اور یہ ایک قبیلہ بھی ہے جس کی طرف کچھ خاص کپڑے منسوب ہوتے ہیں. اس حدیث میں دو مسئلے مذکور ہیں, ایک مقدار جزیہ, دوسرا یہ کہ جزیہ صرف بالغ سے لیا جائے. پہلا مسئلہ مختلفی ہے, دوسرا اجماعی ہے. تمام مذاہب میں اس کی تصریح ہے کہ جزیہ کے لیے حریہ اور ذکورہ اور بلوغ شرط ہے, چنانچہ نساء اور صبیان سے نہیں لیا جاتا, کیونکہ جزیہ قتل کے بجائے لیا جاتا ہے, گویا جان کا بدل ہے, اور قتل کا صرف حکم رجال کفار کے لیے ہے, صبیان اور نساء کے لیے نہیں. اور مقدار جزیہ میں اختلاف ہے. حنفی اور حنابلہ کے نزدیک حسب حیثیت ہے. ذمی غنی سے سال میں 4 دینار یا 48 درہم, اور متوسط سے 2 دینار یا 24 درہم, اور فقیر سے 1 دینار یا 12 درہم. صحیح بخاری میں حضرت مجاہد سے سوال کیا گیا کہ ما شأن اہل الشام علیہم 4 دنانیر و اہل الیمن علیہم دینار, قال جعل ذلك من قبل اليسار, یعنی اہل شام سے جزیہ میں 4 دینار ان کے غنا کی وجہ سے لیے گئے, اور اہل یمن سے سال میں 1 دینار ان کے فقر کی وجہ سے لیا گیا. امام مالک کے نزدیک مطلقاً غنی ہو یا فقیر 4 دینار یا 40 درہم ہی لیے جائیں گے, اور امام شافعی کے نزدیک اقل مقدار 1 دینار ہے مطلقاً, اور اس میں غنی اور فقیر کا فرق بھی نہیں ہے. بہرحال اگر ذمی 1 دینار سال میں دیتا ہے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں, بس یہی کافی ہے. لیکن حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک 1 دینار سے کم لے سکتے ہیں, اور ایسے ہی فقہ شافعی میں یہ لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اقل مقدار 1 دینار اس وقت ہے جبکہ ہم کو اس کے لینے پر قدرت ہو, ورنہ اس سے بھی کم طے کر سکتے ہیں, اور اکثر کی کوئی حد نہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ فقیر سے 1 دینار, اور متوسط سے 2 دینار, اور غنی سے 4 دینار لیے جائیں. اقتدان بے عمر, اور ابن رشد نے بدایت المجتہد میں مذہب احمد یہ لکھا ہے کہ 1 دینار سے لا یزاد ولا ینقص, لیکن رود المربع میں فقہ الحنابلہ میں مقدار جزیہ کو امام کے اجتہاد پر محول کیا ہے, اور ایسے ابن قدامہ نے بھی. یہ بھی واضح ہے کہ جزیہ کی 2 قسمیں, جزیہ صلح اور جزیہ جبر. یہ مذکورہ بالا تفصیل دوسری یعنی جزیہ جبر سے متعلق تھی. جزیہ صلح کی کوئی متعین مقدار نہیں جس چیز پر بھی مصالحت ہو جائے, جیسا کہ مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانی یا نصارۂ نجران سے مصالحت فرمائی, الا الفیح اللہ, 2000 کپڑوں کے جوڑوں پر. حدیث باب بظاہر حنفیہ کے خلاف ہے، اس کا جواب ہماری طرف سے یہی ہے کہ یہ جزیہ صلح تھا، اس لیے کہ یمن عن وطن نہیں فتح ہوا بلکہ صلحن ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اہل فاقت ہے، جس کی تائید اس اثر مجاہد سے ہوتی ہے جو شروع میں گزرا۔ ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جزیہ کن کفار سے لیا جاتا ہے؟ امام شافعی اور احمد کے نزدیک صرف اہل کتاب سے، اور اسی حکم میں مجوز بھی ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اہل کتاب کی تخصیص نہیں بلکہ مشرکین عجم سے بھی لیا جائے گا، البتہ مشرکین عرب سے نہیں لیا جائے گا، اور امام مالک کے نزدیک مشرکین عرب کا بھی استثنا نہیں ہے بلکہ سب سے لیا جائے گا۔ اب یہاں پر قال ابو داود رواہ جریر و یعلا و معمر و شعبہ و ابو عوانہ و یحییٰ بن سعید عن الاعمش عن ابی وائل عن مسروق قال یعلا و معمر عن معاذ مثلہ۔ تو یہ قال ابو داود، یہ تشریح طلب ہے، لہذا سنیے۔ مصنف اختلاف روات فی الاسناد کو بیان کر رہے ہیں۔ دراصل اس حدیث معاذ کا مدار اعمش پر ہے۔ اعمش سے نقل کرنے والے ان کے متعدد تلامذہ ہیں، ان میں سب سے پہلے مصنف نے ابو معاویہ کی روایت کو ذکر کیا کہ ابو معاویہ نے اس کو اعمش سے دو طرح روایت کیا ہے، ان الاعمش ان ابی وائل ان معاذ، ان الاعمش ان ابراہیم ان مسروق ان معاذ، یعنی اعمش کا استاد کبھی ابو وائل کو قرار دیا گیا، کبھی ابراہیم کو، لیکن ابو وائل نے معاذ کے درمیان تو کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا، ابراہیم اور معاذ کے درمیان مسروق کا واسطہ ذکر کیا ہے۔ سفیان، یعلا اور معمر، ان تینوں نے اعمش کا استاد صرف ابو وائل کو قرار دیا، اور پھر ابو وائل اور معاذ کے درمیان مسروق کا واسطہ بھی ذکر کیا۔ اسی طرح جریر، شعبہ اور ابو عوانہ یحییٰ بن سعید نے کیا، لیکن پہلے تین نے تو حدیث کو مسنداً روایت کیا، یعنی معاذ صحابی کو ذکر کر کے، اور ان چاروں نے حدیث کو مرسلاً روایت کیا، حضرت معاذ کا ذکر نہیں کیا۔ حاصل یہ کہ یہ حدیث اعمش سے متعدد طرق سے مروی ہے، مسنداً بھی اور مرسلاً بھی۔ امام ترمذی نے روایت مرسلہ یعنی ان مسروق ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ کو اصح قرار دیا ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ مسروق کا لقاء معاذ سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا روایت مسندہ یعنی مسروق ان معاذ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انقطع ہوئی، بخلاف روایت مرسلہ کے وہ انقطاع سے محفوظ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرسل ہے، لیکن دوسرے محدثین ابن قطان، ابن حبان وغیرہ نے اس کے انقطاع کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ مسروق معاذ کے زمانے میں یمن ہی میں تھے، پس تقا ممکن ہوا، جو عند الجمہور حدیث معنان کے اتصال کے لیے کافی ہے، اگرچہ امام بخاری کے نزدیک امکان لقاء کافی نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے میں امام ترمذی کی رائے بھی امام بخاری کے موافق ہے۔ بہر التشکیل اسانید اس طرح سے کہ ابو معاویہ اعمش ان وائل ان معاذ ان النبی، سفیان، یعلا اور معمر اعمش ان ابی وائل ان مسروق ان معاذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو معاویہ اعمش ان ابراہیم ان مسروق ان معاذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جریر، شعبہ، ابو عوانہ، یحییٰ بن سعید، یہ سب اعمش ان وائل ان ابی وائل ان مسروق ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مصدق یعنی عامل کے ساتھ چلا، کہ وہ یعنی سوید بن غفلہ کہتے ہیں میں چلا، سوید نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بتایا جو حضور کے ایک مصدق کے ساتھ چلا، یہ شک کے راوی ہے، لیکن یہ روایت آگے بھی آ رہی ہے وہاں شک نہیں ہے، بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود مصدق کے ساتھ گئے، لہذا پہلی ہی بات صحیح ہے۔ عہد سے مراد عہد نامہ یعنی کتاب و صدقہ ہے، زمانہ مراد نہیں۔ اس میں مصدق کو ہدایت ہے کہ وہ زکوٰۃ مویشی میں رازع لبن کو نہ لے، رازع لبن سے مراد دودھ پیتا بچہ ہے، اور یا بچے والی اونٹنی یا بکری مراد ہے۔ اس کی پوری شرح پہلی حدیث میں لو منعونی اناقت میں گزر چکی ہے۔ تو درود کہتے ہیں کہ جانوروں کا تالاب یا چشمہ پر پانی پینے کے لیے پہنچنا، تو ورود۔ مصدقین زکوٰۃ وصول کرنے والے کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ جانوروں کی زکوٰۃ لینے کے لیے وہاں پہنچتے تھے جہاں جانور پانی پینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں دونوں کے لیے سہولت ہے۔ سوید کہتے ہیں کہ میں جس مصدق کے ساتھ گیا تھا وہ ایک شخص کے اونٹوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے چشمہ پر پہنچا، تو ایک شخص زکوٰۃ میں دینے کے لیے بہت عمدہ اونچے کوہان والی اونٹنی لے کر آیا، تو اس مصدق نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ عمدہ تھیں اور قاعدہ یہ کہ متوسط درجے کی لی جائے۔ پھر وہ ایک اور دوسری اونٹنی لے کر آیا کہ یہ لے لو، لیکن اس مصدق نے اس کے لینے سے بھی انکار کر دیا، کہ وہ شخص پھر ایک اور اونٹنی لے کر آیا جو پہلے درجے سے کچھ کم تھی، تو اس نے وہ لے لی، اور یہ کہا کہ میں یہ لے تو رہا ہوں لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ تو نے زکوٰۃ میں ایسی عمدہ اونٹنی کیوں لی۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی اس میں لفظ یہ ہے کہ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ، یعنی ایسی اونٹنی لے کر آیا جو فربہی کی وجہ سے بالکل گول گول ہو رہی تھی۔ دیکھیے یہ حضرات اپنی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، بڑے عمدہ مال دیا کرتے تھے۔ مسلم بن شعبہ کہتے ہیں کہ میرے والد شعبہ کو نافع بن علقمہ نے ان کی قوم کا عریف بنایا۔ عریف القوم قوم کے چودھری اور سردار کو کہتے ہیں، تو عرافہ اس کا مصدر ہے، یعنی چودھراہٹ عام طور سے ہر قوم اور قبیلے میں انہی میں سے ایک چودھری ہوا کرتا۔ نافع نے شعبہ کو ان کی قوم کا چودھری بنا دیا تھا کہ وہ زکوٰۃ بھی وصول کر لیا کرے۔ آگے مسلم کہتے ہیں کہ میرے باپ شعبہ نے مجھ کو اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیج دیا، تو میں ایک بڑے میاں جن کا نام سعر تھا، اس میں سین کا فتح اور کسر دونوں، سعر سعر دونوں ہیں، پورا نام سعر بن سوادہ، ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے میرے والد نے بھیجا ہے کہ زکوٰۃ دیجیے۔ اس پر انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، ہمارے یہاں ایسے موقع پر کہتے ہیں صاحبزادے، زکوٰۃ میں کس قسم کا جانور لوگے؟ میں نے کہا چھانٹ کر لوں گا عمدہ سے عمدہ، یہاں تک کہ بکریوں کے تھن تک دیکھوں گا کہ کس بکری کے بڑے تھن ہیں تاکہ وہی لوں۔ یہ بات چونکہ اس کی خلاف اصول تھی، اس لیے ان بڑے میاں نے اس کو سمجھانے کے لیے حضور کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بس میں نے قصد کیا کہ زکوٰۃ میں ایسی بکری دینے کا جس کا مرتبہ میں ہی پہچانتا تھا، جو کہ دودھ اور چربی سے بھری ہوئی تھی، یعنی بہت دودھ دینے والی اور فربا تھی۔ انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ ہادی شاتن شات الشافع، کہ یہ تو بچے والی بکری ہے یا حاملہ ہے؟ حضور نے ایسی بکری لینے سے منع فرمایا۔ میں نے پوچھا، پھر کیسی بکری لوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی پٹھیا جوان جو تقریباً ایک سال کی ہو۔ تو پھر میں نے ان کو ایک ایسی بکری لا کر دی جو ابھی تک حاملہ نہیں ہوئی تھی لیکن حمل کے قابل ہو گئی تھی، معتات کہتے ہیں، معتات دراصل اس بکری کو کہتے ہیں جو کثرت سمن یعنی فربہی کی وجہ سے حاملہ نہ ہوتی ہو۔ لہٰذا یہی یہاں حدیث میں التی لم تلد ولدن ولادتن سے مراد مجازن حمل ہے۔ وہ دونوں سائی اس کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کر کے لے گئے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ ایک زکوٰۃ دینے والے کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے اوپر صرف بنت مخاض واجب ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ لے کر کیا کرو گے؟ نہ وہ سواری کے کام کا ہے نہ دودھ کے، اور یہ دیکھو یہ جوان فربا اونٹنی کھڑی ہے، یہ لے لو۔ میں نے کہا کہ میں تو نہیں لے سکتا، ضابطے کے خلاف ہے۔ یا کہا کہ قریب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم اور تشریف فرمائے، بظاہر یہ حضور کے کسی سفر کا قصہ ہے کہ آپ کا جہاں قیام ہوگا۔ تو بہرحال وہ شخص وہاں آیا اجازت لینے کے لیے۔